یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
منگل 10 دسمبر، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ عبید ملک کا سلام۔ مختلف ممالک میں ریاستی سطح پر انسانی حقوق کی پامالی، کیا وجہ ہے کہ عالمی برادری اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی؟ انسانی حقوق کی کارکن بولی،
کہیں ان کا اپنا جو انٹرسٹ ہے، ان کے اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ پریونٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ حق کی بات کرے، سچ کی بات کرے۔
عمر کوٹ صوبہ سندھ کا تاریخی مقام، اس قلعے کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ تاریخ دان بولے،
یہ گجرات کا اور راجستھان کا گیٹ وے رہا ہے، اور خصوصاً سندھ کی جو قریبی ریاستیں ہیں ان کے دفاع کے لیے اس قلعے کی ایک اپنی اہمیت رہی ہے۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں خدا اکرام کے ساتھ۔
ہیگ میں عالمی عدالت انصاف نے میانمار سے متعلق کیس میں ابتدائی دلائل میں سے کچھ کی سماعت کی ہے، جس میں میانمار پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ روہنگیا اقلیت کے خلاف نسل کشی کر رہے ہیں۔ یہ کیس سے سامنے لانے والے ملک گیمبیا کی جانب سے کام کرنے والے وکلا نے برمی فوجیوں کے ذریعے اجتماعی قتل، تشدد اور عصمت دری کے شواہد پیش کیے ہیں۔ میانمار کی رہنما آنگ سانگ سوچی نے بھی اس کارروائی میں شرکت کی۔ ہاؤس جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین جیرلڈ نیڈلر نے صدر ٹرمپ کے خلاف دائر مواخذے کے 2 آرٹیکلز کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ ان میں اختیارات کا غلط استعمال اور کانگریس کے کاموں میں رکاوٹ شامل ہے۔ نیڈلر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی 2020 کے انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کی کوششوں نے قومی سلامتی پر سمجھوتا کیا اور امریکی انتخابات کی سالمیت کے لیے خطرہ پیدا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے تمام غلط کاموں کی تردید کی ہے۔ جنوبی امریکی ملک چلی کی فضائیہ کا طیارہ انٹارکٹیکا جاتے ہوئے 38 مسافروں کے ہمراہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ چلی کی فضائیہ افواج کا کہنا ہے کہ C-130 طیارے نے انٹارکٹیکا بیس کے لیے اڑان بھری تھی اور اس پر 38 لوگ سوار تھے، جن میں 35 فوجی شامل ہیں۔ دوران پرواز طیارے سے تقریباً 1.25 گھنٹے تک رابطہ رہا، تاہم جیسے ہی طیارے نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آدھا راستہ طے کیا، طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ چلی حکام نے الرٹ جاری کرتے ہوئے طیارے کی تلاش کے لیے امدادی ٹیم روانہ کی، لیکن تاحال اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ فرانس میں پینشن سسٹم میں بڑی تبدیلیوں کے بعد ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ یونینز نے کارروائی کے 6ٹے دن ملک بھر میں بڑے پیمانے پر متحرک ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیرس میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ہڑتال کرنے والے اساتذہ کی وجہ سے بہت سے اسکول بند ہو گئے ہیں اور طلبہ نے متعدد یونیورسٹیز کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ کارکنوں نے متعدد آئل ریفائنریز کو بھی بند کر دیا ہے۔ وسطی پیرس میں ایک مظاہرے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
خاص خاص خبریں آپ نے خدا اکرام سے سنی، اور ریڈیو پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں تذکرہ ہوگا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی تحقیق کا، جس میں معلوم ہوا ہے کہ افغانستان میں کئی سالوں سے امریکہ کی ناکامیوں کا سلسلہ جاری تھا اور حکام کو اس بات کا علم بھی تھا۔ اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ دنیا بھر میں 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آج ایک جانب تو انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب عالمی عدالت انصاف میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے مقدمے کی سماعت آج شروع ہوئی ہے اور یہ 3 دن تک جاری رہے گی۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی اپنی حکومت کا دفاع کر رہی ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں سحر بلوچ۔
عالمی عدالت انصاف میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا کیس نومبر میں افریقی ملک گیمبیا کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، جبکہ نیدرلینڈز اور کینیڈا نے مشترکہ بیان کے ذریعے گیمبیا کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ گیمبیا کے وزیر انصاف ابو بکر تمباڈو نے کہا کہ ان کے ملک نے روہنگیا پناہ گزینوں کی حالت زار دیکھنے کے بعد اس کیس کو ہیگ میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔
جب انہوں نے اپنی رویداد سنائی کہ کس طرح بڑے پیمانے پر ان کا قتل عام کیا گیا، خواتین کی عصمت دری کی گئی اور ان پر تشدد ہوا اور بچوں کو زندہ جلایا گیا، میں ان تمام واقعات سے متعلق جانتا ہوں۔ میراوانڈا کے لیے بین الاقوامی ٹرائبنل کے وکیل استغاثہ کے طور پر ان تمام کہانیوں سے واقف ہوں. میں نے اس نسل کشی کو بہت قریب سے دیکھا ہے.
عالمی عدالت انصاف میں سماعت کے موقع پر روہنگیا کے پناہ گزینوں کا کہنا تھا کہ انہیں خوشی ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں آیا, تاہم انہیں ڈر ہے کہ کہیں عالمی برادری میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی کی باتوں میں نہ آ جائے کیونکہ وہ نوبیل انعام یافتہ ہیں. انہوں نے میرے شوہر اور دو بیٹوں کو گھر کے باہر قتل کر دیا. مجھے گھر کے اندر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا. دو فوجیوں نے مجھے رسی سے باندھا, جس کے بعد باہر سے آنے والے دو فوجیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. اولاف جلوسٹارڈ ناروے کی نوبیل کمیٹی کے چیئرمین ہیں. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ کمیٹی میانمار میں ہونے والے مظالم سے واقف ہونے کے باوجود انعام واپس لینا کوئی آپشن نہیں تھا.
We are very much concerned of the situation in Myanmar.
ہمیں میانمار کی صورتحال پر بہت زیادہ تشویش ہے اور ہم نے تمام فریقوں سے اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی گزارش کی ہے. ہم آنگ سان سوچی پر ہونے والی تنقید سے بخوبی واقف ہیں, لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اپنے آئین کے مطابق کسی بھی انعام یافتہ شخص سے انعام واپس نہیں لے سکتے.
یاد رہے کہ 2017 میں میانمار کی ریاست رکھائن میں فوج اور مقامی انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں پر بدترین مظالم اور قتل و غارت کی گئی تھی, جس کے بعد روہنگیا مسلمان پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے. بعد ازاں اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں نے میانمار کے اس عمل کو نسل کشی قرار دیا تھا.
انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے آج پہلی مرتبہ کشمیر میں خاموشی ہے. 5 اگست کو کشمیر کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور اسے دو الگ الگ مرکزی انتظام والے علاقوں میں تقسیم کیے جانے کے بعد سے کشمیر میں خوفناک خاموشی ہے. سیاسی رہنما قید میں ہیں اور مواصلاتی رابطے مسدود ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
4 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی کشمیر میں عام زندگی معمول پر نہیں آ سکی ہے. 5 اگست کو بھارتی پارلیمان میں ایک بل منظور کیا گیا جس کی روح سے کشمیر کی نیم خود مختاری ختم کر دی گئی اور اس کا بھارتی وفاق میں آئینی اور قانونی انضمام مکمل ہو گیا. لیکن اس اعلان سے قبل ہی کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں اضافی سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے. کشمیر آئے سیاحوں, یہاں کام کرنے والے غیر کشمیری ہنرمندوں اور ہندو یاتریوں کو کشمیر چھوڑنے کا حکم دیا گیا. جماعت اسلامی اور کشمیر لبریشن فرنٹ کو کالعدم قرار دیا گیا, جبکہ 3 سابق وزرائے اعلیٰ سمیت درجنوں سیاسی رہنماؤں کو بھی قید کیا گیا. گو کے بعض غیر معروف سیاسی لیڈروں کو رہا کیا گیا ہے. ابھی بھی فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ, محبوبہ مفتی, علی محمد ساگر, نعیم اختر, سجاد لون اور شاہ فیصل سمیت درجنوں لیڈر قید میں ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو نئی دلی, اتر پردیش اور دوسری ریاستوں کی جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے. بھارتی وزارت داخلہ نے پارلیمنٹ میں جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں ان کے مطابق 5 اگست سے اب تک 5,000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, تاہم حکومت کہتی ہے کہ ان میں سے بیشتر کو رہا بھی کیا گیا. اس دوران کشمیر میں 4 ماہ سے انٹرنیٹ اور پری پیڈ فون رابطے معطل ہیں. پوسٹ پیڈ موبائل رابطہ بحال تو کیا گیا, لیکن اس پر ایس ایم ایس یعنی فون پر تحریری پیغام رسانی کی خدمات بند کر دی گئی ہیں. بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے گزشتہ روز پارلیمنٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ کشمیر میں حالات نارمل ہیں کیونکہ 4 ماہ کے دوران پولیس نے ایک بھی گولی نہیں چلائی اور کوئی ہلاک نہیں ہوا. تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں کا الزام ہے کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران بچوں کی گرفتاری کے کئی معاملے سامنے آئے ہیں. قابل ذکر ہے امریکی کانگریس میں کشمیر سے متعلق کئی بار سماعت ہوئی ہے, جس کے دوران بھارتی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ مواصلاتی کرفیو کو ختم کر دے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے احتجاجی مظاہرے ہوئے. ان مظاہروں کے دوران بلوچستان میں حقوق انسانی کی پامالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کو روکنے اور تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا, جبکہ سرکاری حکام نے حقوق انسانی کی پامالی کے الزامات کو مسترد کیا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
حقوق انسانی کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک مظاہرہ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ہوا. مظاہرے میں خوزدار سے 10 سال سے لاپتہ عبدالکبیر بلوچ کی بہن جویریہ بلوچ بھی شامل تھی.
2009 کو سیشن کورٹ خوزدار کے سامنے میرے بھائی کو اغوا کیا گیا جو کہ تاحال لاپتہ ہے, اور اس کے علاوہ میرے چھوٹے بھائی عبدالوحید بلوچ کو شہید بھی کیا گیا.
مظاہرے میں شریک نوشکی سے تعلق رکھنے والی ایک اور خاتون نے بتایا کہ ان کے بھائی کو سن 2015 میں لاپتہ کیا گیا.
ہم صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی ہی عدالت میں لا کے پیش کرو, انہوں نے جو بھی کیا ہے ان کو وہی سزا دو.
اس دن کی مناسبت سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بلوچستان چیپٹر کے زیر اہتمام بھی کوئٹہ پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر کمیشن کے بلوچستان کے وائس چیئر پرسن ابیب طاہر ایڈوکیٹ نے حقوق انسانی کی پامالی پر تشویش کا اظہار کیا.
ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ انسانی حقوق کی وائلیشنز بلوچستان میں بہت ہو رہی ہیں، اس وجہ سے آج کا دن ہم نے پریس کلب کے سامنے آزادی رائے پر جو ہے ہم نے اس کے موضوع سے ہم نے یہ احتجاج آج کیا۔
دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوآرڈینیٹر عظیم کاکڑ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ بلوچستان میں حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے۔
اس وقت وہ لوگ جو کہ مسنگ پرسنس کی آواز بنے، وہ ایکٹیو چہرے، وہ خود اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 400 کے قریب لوگ ریکور ہو چکے ہیں۔ یہ ان کے آفیشیل پیجز سے آپ یہ ڈیٹا جو ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں۔
عالمی انسانی حقوق کے دن کی مناسبت سے مظاہروں کے شرکا نے مطالبہ کیا کہ حقوق انسانی کی پامالیوں کے واقعات کو روکا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انسانی حقوق کے عالمی دن پر اب سے کچھ دیر قبل میری بات ہوئی سماجی کارکن اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کرنے والی کارکن انیس ہارون سے، جو پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے قائم کمیشن کی ممبر بھی ہیں۔ میرا ان سے پہلا سوال تھا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے۔
دیکھیں، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اور پیچیدہ بھی۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہوا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم ایک بہت سالڈ یا اچھے مقام پہ کھڑے ہیں۔ ہم لوگ کے ہی بیچ میں ہیں جہاں ابھی بھی بہت ساری وائلیشنز ہوتی ہیں۔ آج کا دن ہوتا ہے اس لیے ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم کس منزل پہ ہیں، ہم کس نہج پہ ہیں۔ ہم نے سارے کنونشن سائن کیے ہیں، 7 کنونشنز ہم نے سائن کیے ہیں، لیکن بہت حد تک وعدے جو ہیں وہ وعدے ہی ہیں۔ حالانکہ جہاں تک لاز کی بات ہے تو یہ خوش آئند بات ہے کہ بہت ساری لاز جو ہیں وہ بن چکے ہیں، چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہیں یا بچوں کے حوالے سے ہیں۔
پاکستان کی بات کریں تو کیا وجہ ہے کہ مختلف جماعتوں کی حکومتیں آئیں مگر حالات تبدیل نہ ہوئے؟
دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو حکومت میں سیاسی جماعتیں ہیں اور اپوزیشن میں ہیں، خاص طور پہ حکومت میں، یہ ان کی اہم ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو جتنے بھی ہیومن رائٹس کے کمٹمنٹ کیے ہیں ہم ان کو پورا کریں۔ جہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی کمی ہے، کوئی اس میں کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ساتھ مل کے کرنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا ڈائیلاگ موجود نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ایک چوموں کی لڑائی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔
یہ صرف معاملہ پاکستان تک ہی نہیں محدود، میانمار ہے، کشمیر ہے، دنیا کے دیگر ممالک بھی ہیں جہاں انسانی حقوق کے مسائل اب سر اٹھانے لگے ہیں۔ انسانی حقوق کا معاملہ نظر انداز کیوں ہو رہا ہے؟
ہاں دیکھیں، کشمیر کا تو بہت ہی سیریس ایشو ہے، اور کتنے دنوں سے وہاں پہ پابندیاں ہیں، بند ہیں، لیکن میانمار بھی دیکھ رہی ہوں، اور دنیا میں اب یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یہ ہمارے مسائل پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں ان کا اپنا جو انٹرسٹ ہے، ان کے اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ پریونٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ حق کی بات کریں، سچ کی بات کریں، اور جو بھی ظالم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔
تو اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ دنیا بھر کے حالات کس سمت میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں، یا انسان نے اس معاملے پر ابھی تک سمت کا تعین ہی نہیں کیا؟
دیکھیں، سمت کا تعین تو میں سمجھتی ہوں، اگر ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کریں تو 1948 میں ہو گیا تھا جب یو ڈی ایچ آر آیا تھا۔ اگر ساری اسٹیٹس یو ڈی ایچ آر کی پابندی کریں تو بہت حالات ہیومن رائٹس کے بہتر ہو سکتے ہیں اور پیس بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سم ہاؤ جو اسٹیٹس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کو یہ باڈی کنٹرول نہیں کر پائی ہے۔ دوسری طرف ہر ریاست کو بھی اپنا ایک انٹرنل جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو کتنی فریڈم دی ہے، کتنے ہم نے ان کے ہیومن رائٹس پروٹیکشن کیے۔ خود پاکستان کے حوالے سے دیکھیے، کیا یہاں پہ انفورس ڈسپیرنسز نہیں ہیں ابھی تک؟ کیا یہاں پہ ابھی بھی بہت حوالوں سے پولیٹیکل ڈسنٹ کو کرش نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو جب تک یہ ہوگا، کس طرح سے انصاف، امن، چین یا انسانی حقوق جو ہیں وہ معاشرے میں ان کا احترام پیدا ہوگا؟
انسانی حقوق کی کارکن انیس ہارون۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔
ہمارے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارے علاقے میں روڈ کی سہولت میسر نہیں ہے اور اسکول کی سہولت میسر نہیں ہے.
ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے.
میرا حکومت پاکستان اور ہندوستان دونوں سے درخواست ہے,
مگر افسوس ہے کہ ہمیں اپنے حقوق صحیح نمونے سے نہیں مل پا رہے ہیں.
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-75. خیال رہے موبائل سے کرنے پر یہ کال فری نہیں.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے راولپنڈی میں شروع ہو رہا ہے. پاکستان 10 سال کے طویل عرصے کے بعد پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ کی میزبانی کر رہا ہے. آخری ٹیسٹ میچ 2009 میں سری لنکا ہی کے خلاف لاہور میں تھا, جس کے دوران اس کے کھلاڑیوں پر دہشت گرد حملہ ہوا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سیریز کے لیے جس 16 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے, اس کا کوئی بھی کھلاڑی اب تک پاکستان میں ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا. پاکستان نے 32 طلائی تمغوں کے ساتھ 13ویں ساؤتھ ایشین گیمز کا اختتام کیا ہے. نیپال کے شہر کاٹھمنڈو میں ہونے والے ان کھیلوں میں پاکستان تمغوں کی تعداد کے اعتبار سے 4th نمبر پر رہا. پاکستان نے سب سے زیادہ 6 طلائی تمغے کراٹے میں حاصل کیے, جبکہ ویٹ لفٹنگ اور ایتھلیٹکس میں گولڈ میڈلز کی تعداد 5-5 رہی. پاکستان کے سابق ٹیسٹ اوپنر ناصر جمشید نے اسپاٹ فکسنگ کے لیے کھلاڑیوں کو رشوت دینے کی پیشکش کا اعتراف کر لیا ہے. اس بات کی تصدیق برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کر دی ہے. اس سے پہلے 2 برطانوی شہری یوسف انور اور اعجاز بھی اسی طرح کی پیشکشیں کرنے کا اعتراف کر چکے ہیں. ان تینوں افراد کو مینچسٹر کی عدالت فروری میں سزا سنائے گی. یہ وہی معاملہ ہے جس میں پاکستانی کرکٹرز شرجیل خان اور خالد لطیف پر 5 سالہ پابندی عائد کی گئی تھی. انگلش کاؤنٹی ناٹنگم شائر نے پاکستانی فاسٹ بالر محمد عباس سے آئندہ سیزن میں کھیلنے کا معاہدہ کیا ہے. وہ 9 فرسٹ کلاس میچوں میں دستیاب ہوں گے, جس کے بعد وہ انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے. محمد عباس گزشتہ 2 سیزن لیسٹر شائر کی طرف سے کھیلتے ہوئے 79 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں. بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری T20 انٹرنیشنل کل ممبئی میں کھیلا جائے گا. آج چیمپئنز لیگ فٹ بال میں دفاعی چیمپئن لیورپول کا مقابلہ سالزبرگ سے ہو رہا ہے. بارسلونا کی ٹیم انٹر میلان کے مد مقابل ہوگی. آئیکس کا میچ ویلنسیا سے ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل نے ویسٹ ہیم کو 1-1 میں 3 گول سے شکست دے دی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے عبدالرشید شکور سے سنی اور ریڈیو پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب ایک نظر bbcurdu.com پر, جہاں ایک خبر کی شہ سرخی ہے, پاکستان کی سادہ پسند میمن برادری کے لیے ہاتھ روک کر خرچ کرنا قابل فخر کیوں ہے. یہ تحریر نہایت دلچسپ ہے, پڑھنے کے لیے آئیے bbcurdu.com پر. اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ دیگر موضوعات. 11 دسمبر کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ایک دہائی کے بعد پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کو خوش آمدید کہے گا. راولپنڈی میں 13 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوگی اور سری لنکن کرکٹ ٹیم پاکستان میں ایک ٹیسٹ میچ کھیلے گی. راولپنڈی میں کرکٹ کی واپسی پر بی بی سی نے 2 ایسے صحافیوں سے بات کی جنہوں نے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سارے انٹرنیشنل میچز دیکھے, اور ان سے پنڈی اسٹیڈیم کی تاریخ کے حوالے سے بھی پوچھا گیا. جانیے محمد صہیب کی رپورٹ.
11 دسمبر کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ایک دہائی کے بعد پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کو خوش آمدید کہے گا. رواں ماہ سری لنکا کے دورہ پاکستان کا پہلا ٹیسٹ میچ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 13 برسوں میں پہلا انٹرنیشنل میچ ہوگا. یہ وہی سری لنکن ٹیم ہے جس پر 3 مارچ 2009 کو لاہور میں حملہ ہوا تھا, جس کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کم از کم 6 برس تک نہیں کھیلی گئی تھی. صحافی رضوان علی نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا,
میچز یہاں پہ میں نے بس شروع سے ہی دیکھے ہیں سنس 1992, جو پہلا میچ تھا یہاں پاکستان سری لنکا کا, اور مجھے آج بھی یاد ہے اس میں سلیم ملک اور انضمام الحق نے سینچریاں کی تھیں, اور 100 سے اوپر رن سے پاکستان نے وہ میچ جیتا تھا. خان صاحب کیپٹن تھے, عمران خان, تو کافی میموریز ہیں اس گراؤنڈ سے, اور انفارچونیٹ ہے بہت کہ یہاں میچز ہوئے نہیں اس طرح جس طرح ہونے چاہیے تھے.
راولپنڈی میں کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد وسیم کہتے ہیں,
لیکن ہم ریلی ہیپی کہ پنڈی کے اندر میچ ہوگا, میرا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے, اور سب سے جو بڑھ کے چیز ہے کہ موسٹ آف دا پلیئرز جو کھیل رہے ہیں کرنٹ ابھی, دے ہیون پلیڈ آن دیئر ہوم سوائل, تو ان کے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا. کہ ہم لوگ تو لکی تھے کہ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر ٹیسٹ میچز کھیلے گئے تھے, تو ان کے لیے موقع آئے گا اپنے ہوم سوائل پہ, اپنے ہوم گراؤنڈ کے آگے ٹیسٹ میچ کھیلیں گے.
11 دسمبر کا دن پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کا ایک اہم دن ثابت ہوگا, لیکن کیا دورہ سری لنکا کی وجہ سے پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ واپس آ پائے گی, یہ وقت ہی بتائے گا. محمد صہیب, بی بی سی اردو اسلام آباد.
اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں امریکہ سے ایک خبر. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ افغانستان میں کئی سالوں سے امریکہ کی ناکامیوں کا سلسلہ جاری تھا اور حکام کو اس بات کا علم بھی تھا کہ ان کی حکمت عملی ناکام نہیں کام نہیں کر رہی ہے، لیکن وہ جنگ کے سنہری تصور پیش کرتے رہے. تفصیلات کے ساتھ نادیہ سلیمان.
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو حاصل ہونے والی حکومتی خفیہ دستاویزات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سینئر امریکی حکام افغانستان کی جنگ کے بارے میں اپنی 18 سالہ مہم کے دوران حقیقت کے انکشاف میں ناکام رہے اور ایسے سنہری اعلانات کرتے رہے جو انہیں معلوم تھا کہ غلط ہیں، اور واضح شواہد چھپاتے رہے کہ اس جنگ میں کامیابی نہیں ہو سکتی. واشنگٹن پوسٹ نے امریکی حکومت کی جنگ پر نظر رکھنے والے ادارے افغانستان کی تعمیر نو کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل سے ہزاروں صفحات پر مشتمل دستاویزات حاصل کیں، جس میں 600 افراد کے انٹرویوز شامل ہیں. انہوں نے یہ دستاویزات اطلاعات کی آزادی کے قانون اور دو دیگر وفاقی قوانین کے تحت حاصل کیں. یہ دستاویزات 2000 صفحات پر مشتمل ہیں اور ان میں جنگ میں براہ راست شامل افراد بشمول فوجی جرنیلوں، سفارتکاروں، امدادی کارکنوں اور افغان حکام کے غیر مطبوع نوٹس اور انٹرویوز شامل ہیں. یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزارت دفاع پینٹاگون القاعدہ اور دولت اسلامیہ کے خلاف مزید توجہ مرکوز کرنے کے لیے افغانستان میں اپنی فوج میں کمی کرنا چاہتے ہیں اور طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے خواہاں ہیں. اخبار واشنگٹن پوسٹ نے سابق وزیر دفاع حاصل شدہ انٹرویوز، جن میں مختلف سطح کے لوگوں کے تاثرات شامل ہیں، ان سے آج تک جاری جنگ کی ناکامیوں پر نظر پڑتی ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ 3 صدور جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے فوجی کمانڈرز افغانستان میں جیت کے اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے ہیں. انٹرویو میں شامل بہت سے لوگوں نے واضح طور پر کہا کہ کس طرح امریکی حکومت نے دانستہ طور پر عوام کو گمراہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کابل میں فوجی ہیڈ کوارٹرز اور وائٹ ہاؤس میں اعداد و شمار سے چھیڑ چھاڑ عام بات تھی، جس کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش ہوتی کہ جنگ جیتی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی.
پاکستانی شہری لفظ کرپشن سے بخوبی واقف ہیں. ٹی وی چینلز ہوں یا دفاتر، کرپشن کا ذکر معمول کا حصہ ہے، لیکن کیا ہمارا معاشرہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کو صرف اپنا کام کرنے پر انعام دیا جائے گا؟ حال ہی میں اکاؤنٹیبلٹی لیب نامی بین الاقوامی ادارے نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اپنی طرز کے انٹیگریٹی آئیکن پاکستان نامی ایوارڈ کا انعقاد کیا. پاکستان میں سن 2016 میں شروع ہونے والی اس مہم کے ذریعے ایماندار سرکاری ملازمین کا انتخاب کیا جاتا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ کومل فاروق.
سرکاری ملازمین کو ان کے ماتحت ادارے یا وہ خود نامزد کر سکتے ہیں، اور جانچ پڑتال کے بعد 5 فاتحین کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں. عمل کو شفاف بنانے کے لیے پاکستانی عوام کو بذریعہ SMS اپنے پسندیدہ ایماندار افسر کا انتخاب کرنے کا بھی موقع دیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کو صرف اپنا کام کرنے پر انعام دیا جائے گا؟ ایک مکتب فکر کا خیال ہے کہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایماندار افسران کی روشن مثالیں دیکھ کر باقی لوگوں کو ترغیب ملے. بلوچستان سے تعلق رکھنے والی روحانہ کاکڑ بھی فاتحین میں سے ایک ہیں. وہ کہتی ہیں کہ
جب آپ سول سروسز میں آتے ہو تو بہت کم گنے چنے ایسے فورم ہوتے ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. روحانہ کو ایز اے سیکرٹری آر ٹی اے کوئی نہیں جانتا تھا. یہ اس ایوارڈ اور اس فورم کی وجہ ہے کہ بھائی آج روحانہ کو یہ ایوارڈ بھی ملا اور روحانہ کو لوگ شاید جانے بھی لگے.
کام کی جگہ پر ایمانداری دکھانے کے لیے ایوارڈز کے بارے میں ماہر نفسیات حمیر ہاشمی کا کہنا تھا کہ
I mean it's expected of you to be honest. What's the big deal about it? Public servant, you are being paid from the public money and you should be honest about it.
اس سوال کے جواب میں کہ دفتر میں ایک شخص ایوارڈ جیتے تو باقی ساتھیوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، حمیر نے جواب دیا
کہانی ہوتی ہوں گی کہ ایک ڈیوٹی پرفارم ایک جماندار ہے، وہ جھاڑو دینا اس کا کام ہے، جھاڑو دینے پہ ایوارڈ دیں گے اس کو آپ؟ کیا بات ہے، ایک ٹیچر ہے اس کو وہ پڑھا رہا ہے، پڑھانے پہ کیا ایوارڈ دیں گے آپ؟ دیٹس دی ڈیوٹی آف اے پرسن.
ملازمین کو اچھی کارکردگی کے بدلے اضافی مراعات دینے کے حوالے سے حمیر کا خیال ہے،
لیکن پرابلم ہے نا اس میں، پھر آپ دین یو آر ناٹ ورکنگ فار دی پیپل اور یو ہیو ٹو فنش دی جاب، دین یو آر ورکنگ فار گیننگ انسینٹیو.
کومل فاروق، بی بی سی اردو، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک جانب لہلہاتے کھیت ہیں تو دوسری جانب صحرائی ٹیلے اور درمیان میں ایک تاریخی قلعہ۔ اگر آپ فطرتی حسن، تاریخ اور ثقافت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یقیناً عمر کوٹ آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ سوتی جھلک سے شروع ہونے والی دلچسپ رپورٹ سنتے ہیں نامہ نگار ریاض سہیل کی۔
او کوٹن میں کیا گزارا اے کوٹن میں کیا گزارا اے مجھو ملک ملیر مجھو ملک ملیر۔
عمر ماروی کی لوک داستان نے عمر کوٹ کی ہی دیواروں میں جنم لیا تھا۔ اس وقت کے حکمران عمر سبنو نے ماروی کو اغوا کر کے یہاں قید رکھا تھا۔ وہ ماروی سے شادی کا خواہش مند تھا۔ جب ماروی اس کی دھمکیوں اور لالچ میں نہ آئی تو عمر اسے بہن بنا کر دوبارہ تھر چھوڑ آیا۔ سندھ کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی شاعری میں ماروی کو حب الوطنی کی مثال بنا دیا۔ شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد ہمایوں اور ان کی بیگم حمیدہ بانو نے عمر کوٹ میں پناہ حاصل کی تھی۔ ریٹائرڈ پروفیسر یعقوب آریسر کہتے ہیں کہ عمر کوٹ قلعے کی دفاعی حیثیت بھی رہی ہے۔
یہ فورٹ جو ہے یا یہ جو شہر ہے تو یہ گجرات کا اور راجستھان کا گیٹ وے رہا ہے، اور خصوصاً سندھ کی جو قریبی ریاستیں ہیں ان کے دفاع کے لیے اس قلعے کی ایک اپنی اہمیت رہی ہے۔ تو یہاں جو بیرونی حملہ آور ہوتے تھے تو ان کو یہاں آنے میں بڑی دقت ہوتی تھی کیونکہ بڑی بڑی نہریں ہوتی تھیں۔
عمر کوٹ کا شہر قلعے سے منسوب ہے۔ یہ شہر کراچی سے تقریباً 325 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ عمر کوٹ کا قلعہ مختلف حکمرانوں کے عروج و زوال کا گواہ رہا۔ یہ قلعہ مستطیل نمونے پر بنا ہوا ہے۔ عمر کوٹ قلعے میں ایک میوزیم بھی موجود ہے۔ اس کے کیوریٹر غلام حسین بردی کے مطابق مغلیہ دور سے وابستہ کئی نادر و نایاب اشیاء نمائش کے لیے دستیاب ہیں۔
ہمارا یہ میوزیم 2006 میں ڈسپلے ہوا ہے۔ اس سے پہلے 1968 میں ایک سنگل گیلری تھی جو اس کے برابر میں۔ نیا میوزیم بنا تو اینٹیکوٹیز وہ ہمیں وہاں نگر پارکر سے یعنی کہ ویراوا ٹیمپل کے قریب جو 2006 میں میٹل روڈ کی کھدائی ہو رہی تھی اسی دوران کافی چیزیں ملی ہیں۔
عمر کوٹ میں مذہبی ہم آہنگی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں موجود شیو مندر کا شمار قدیم مندروں میں ہوتا ہے۔ سرائے خواتین میں چوڑے پہننے کا رواج پہلے عام تھا، اب صرف ہندو خواتین پہنتی ہیں۔ عمر کوٹ میں کئی چوڑے ساز تھے، اب یہ دکانیں چند رہ گئی ہیں۔ عمر کوٹ چاندی کے زیورات کا بھی بڑا مرکز ہے۔ ہندو قبائل جہیز میں اپنی لڑکیوں کو چاندی کے زیورات دیتے ہیں۔ ہر قبیلے کا ڈیزائن الگ ہے۔ عمر کوٹ میں سیاحت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے یہ تحفہ مہنگا ضرور ہے لیکن انمول اور یادگار بھی ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، عمر کوٹ۔
یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نادیہ سلیمان، پروڈیوسر ایاز اسلم اور تکنیکی معاونت حاصل رہی اسرار الحق کی۔ عبید ملک کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیے ہدا اکرام سے۔
ہیگ میں عالمی عدالت انصاف نے میانمار سے متعلق کیس میں ابتدائی دلائل میں سے کچھ کی سماعت کی ہے، جس میں میانمار پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اس کی روہنگیا اقلیت کے خلاف نسل کشی کر رہے ہیں۔ اقتصادی اصلاحات پر اظہار خیال کرتے ہوئے سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ آرامکو کے شیئرز کی فروخت سے قومی اقتصاد میں نجی اداروں کا کردار مضبوط ہوگا۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران اقتصادی اصلاحات کے خوشگوار نتائج سامنے آنے لگے ہیں اور یہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ نیوزی لینڈ میں پولیس وائٹ آئلینڈ پر آتش فشاں پھٹنے کے بعد سیاحوں کی ہلاکتوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اب تک 6 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس حادثے میں زخمی ہونے والے 31 زخمیوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ تقریباً سبھی جھلس چکے ہیں۔ ہاؤس جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین جیرل نیڈلر نے صدر ٹرمپ کے خلاف دائر مواخذے کے 2 آرٹیکلز کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ ان میں اختیارات کا غلط استعمال اور کانگریس کے کاموں میں رکاوٹ شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے تمام غلط کاموں کی تردید کی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔